أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. قابل صد احترام بزرگان محترم، نوجوان ساتھیو، طالب العلم بھائیو، کافی دیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. میرا ارادہ تھا کہ ٹھیک 1 بجے اپنی گفتگو کا آغاز کر کے 1.25 گھنٹہ یا 50 منٹ تک اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھوں. دیہاتوں میں دیر ہو جانے کی وجہ سے تاخیر ہوتی چلی گئی. اس وقت جو سیاسی حالات ہیں آپ سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں. پورے ملک میں الیکشن کا مرحلہ ہے، اس لیے عام ذوق کے مطابق بھی لوگ اسی گفتگو کو سننا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک چونکہ سیاست اور مذہب میں کوئی اختلاف اور جدائی نہیں ہے، ہم اپنے مذہب کو سیاست سے الگ نہیں سمجھتے. ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی رسول اور اپنے ساتھیوں کے ایک بہترین مقتدار پیشوا اور دوست، داعی کے اعتبار سے تمام داعیان برحق کے سردار، مبلغ کے ناطے سے اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے والے، جہاں آپ نے نماز پڑھنے، رات کی تاریکیوں میں ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے، ہر وقت اپنے دل اور زبان کو اللہ کی یاد سے وابستہ کرنے کا عملی طور پر درس دیا، وہیں آپ کی زندگی مبارکہ، آپ حضرات کو ایک حکمران کی حیثیت سے، ایک سلطنت کے امیر ہونے کی حیثیت سے 900,000 مربع میل پر اقتدار کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی حیثیت سے، بڑی بڑی کفار کی طاقتوں سے جہاد کے ذریعے یا معاہدوں کے ذریعے سیاسی فیصلے کرنے کے نتیجے میں معاشی طور پر مسلمانوں کو مستحکم کرنے کے بارے میں، معیشت کو مضبوط بنانے کے اصولوں کے بتلانے میں، تجارت کو اعلی پیمانوں پر رکھ کر اس کے فوائد کے حصول اور خطرات سے بچنے کے سلسلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو ایک نمونہ کے طور پر ہر لمحہ سامنے رہے گی. آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ کی حکومت تو یہودیوں کو دے دو، ہم نماز پڑھتے رہیں گے. آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی نماز روزہ کرتے رہنا، اقتدار اعلی پہ قابض بے شک منافق طبقہ رہے، امارت بے شک لا دین عناصر کے پاس رہے، بلکہ پیغمبر اسلام کے تشریف لانے کا مقصد ہی پوری کائنات میں اسلام کو غالب کرنا تھا، اسلام کے پھریرے لہرانا تھا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کی سرحدیں پھیلتی گئیں، وقت کے حکمران ان کے سامنے سرنگو ہوتے چلے گئے، کیسر و کسرا کی سلطنتیں اپنے اقتدار، اپنی وجاہت اور اپنی تمام شہنشاہیت کو مسلمانوں کے قدموں پہ لا کر مسلمانوں کے قدموں میں قدم بوسی کے لیے آنے پر مجبور ہوتے چلے گئے. اگر دین سیاست سے الگ ہوتا، اگر دین سیاست سے جدا کسی اور چیز کا نام ہوتا، تو پھر آپ کو کیسر و کسرا کے محلات پر شہنشاہ ایران اور روم کے بادشاہ کے جھنڈے تو نظر آتے، مگر اسلام کے جھنڈے نظر نہ آتے، بلکہ ہر ایک سے معاہدہ ہو جاتا کہ بھئی ایرانیوں حکومت اپنے پاس رکھو، اور اسی طرح رومیو حکومت اپنے پاس رکھو، حبشہ والو حکومت اپنے پاس رکھو، مدین والو حکومت اپنے پاس رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے ساتھ تو معاہدہ کرو کہ ہمیں نماز پڑھنے دو گے، ہمارے ساتھ تو معاہدہ کرو ہمیں روزہ رکھنے دو گے، ہمارے ساتھ معاہدہ کرو ہمیں حج پہ جانے دو گے. لیکن آپ کو تاریخ اسلام میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی، دور پیغمبری میں اور خلافت راشدہ کے دور میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے قدم پڑے، سرداری اور امارت اور حکمرانی مسلمانوں کے قبضہ اختیار میں آئی، اور پھر انہوں نے پورے ملک کے نظام کو سابقہ باطل نظاموں سے پاک کر کے اسلام کے نظام کو نافذ کرتے ہوئے پورے ملک کی زمین کو اسلام کے خوشگوار ہواؤں سے محفوظ کر دیا. یہ بات میں نے اس لیے زور دے کر کہی کہ آج اگر مسجد میں کھڑے ہو کر کوئی سیاست کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں نہیں کرنی چاہیے تھی، مولوی کو نہیں کرنی چاہیے تھی، بھئی اور کس کو کرنی چاہیے تھی، یہ بات ڈیرے پہ ہونی چاہیے تھی، یہ بات بازار میں ہونی چاہیے تھی. یہی بات تھی جو ہمارے ذہنوں میں غلامی کے دور میں انگریز نے ڈالی کہ حکومت کرنا تو سات پانی سمندر پار سے آئے ہوئے، سات سمندر پار سے آنے والے گورے انگریز کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے، کالے مسلمان کا حق ہے کہ وہ عبادت کرے. وہ کہتے ہیں مسلمان نماز پڑھتا رہے، زکات دیتا رہے، حل چلاتا رہے، مگر حکومت میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اقتدار میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور اس وقت بھی علماء حق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی کہا تھا کہ تجھے حکومت وراثت میں نہیں ملی، ہمیں غلامی وراثت میں نہیں ملی، جب ہم اس ملک کے باشندے ہیں اقتدار پر بھی ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، حکومت پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، اقتدار کے تمام لوازمات ایک مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے تاکہ ایک مسلمان اپنے بھائیوں کے جذبات پہ پورا اتر سکے. اور اس دور میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا انگریز کی حکومت تو سایہ خداوندی ہے، جنہوں نے کہا انگریز کی حکومت ہمارے لیے باعث رحمت ہے، انگریز کی حکومت میں عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، لہذا ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے، ہمیں مسجدیں بنانی چاہیے، مدرسے بنانے چاہیے، خانقاہیں بنانی چاہیے، مگر انگریز سے ٹکرانا نہیں چاہیے، انگریز سے حکومت نہیں لینا چاہیے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انگریز کی مداح خانی کرتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدانوں میں آئے، جو کالے پانیوں میں چلے گئے، جن کی لاشوں کو درختوں کے اوپر لٹکا کر نشانہ بنایا گیا، انہی کی آزادی حریت کے ترانوں سے، انہی کے جذبے جہاد سے، انہی کے خون کی رنگینی سے اس برے صغیر کو انگریز سے نجات ملی. آج آپ کسی کے غلام ہیں؟ آج انگریز آپ پہ حاکم ہے؟ ذہنی طور پر ہم انگریز کو آج بھی حاکم مانے رہے تو یہ ہماری غلطی ہے. آج بھی کالا انگریز
اس گولے انگریز کے ملک میں جا کر ان سے ٹھپے لگوا کر آ کر ہم پہ حکومت کرے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ آج آپ آزاد ہیں، آج آپ آزاد ہیں۔ یہ آزادی کس کی بدولت ملی؟ یہ آزادی 1857 کی جنگ آزادی کی دولت میں ملی، یہ آزادی مختلف مقامات پر ہونے والی جنگوں کی صورت میں ملی، یہ آزادی عبید اللہ سندھی کی کوششوں کے نتیجے میں ملی۔ کون عبید اللہ سندھی؟ جو سندھ سے چلتا ہے واشنگٹن پہنچتے، سندھ سے چلتے ہیں رشیا میں پہنچتے ہیں اور روس میں جا کر ماسکو میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ میں اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، جو افغانستان کے بادشاہ سے سودا کرتے، جو کمالہ تاطرک سے جا کر بات کرتے ہیں کہ میری قوم کو آزادی چاہیے، میں ہندوستان سے انگریز کا راز ختم کرانا چاہتا ہوں۔ ان مرد مجاہدوں نے، ان عظیم لوگوں نے جہادی کے آزادی کے لیے خون کے آخری قطرات بہائے، جس کی بدولت آج قوم کو آزادی نصیب ہے۔ اس ساری تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پتا چلے کہ دین اور سیاست جدا جدا، حکومت اور عبادت جدا جدا، مسجد اور ڈیرے کا تعلق جدا جدا نہیں ہے۔ ہم ڈیرے پہ وہی سیاست چاہتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر ایک عالم دین قرآن و سنت کی روشنی میں بتلاتا ہے۔ ہم ڈیروں پہ جھوٹ کی سیاست، دجل کی سیاست، کذب کی سیاست، چبر کی سیاست، ظلم کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم ڈیروں میں بھی قرآن و سنت کی سیاست چاہتے ہیں، ہم مسجد میں بھی دین اسلام پیغمبر کی سیاست چاہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، الیکشن کا مرحلہ اس لحاظ سے بڑا اہم مرحلہ ہے کہ اگر ساری قوم مل کر مظاہرے کرے، جلوس نکالے، ہڑتالیں کرے کہ ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، ہم نے یہ کام کرانا ہے۔ اب ساری قوم 1974 میں سڑکوں پر آ گئی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ ساری قوم کے جلسے، ساری قوم کے مظاہرے، ساری قوم کے جلوس دھرے کے دھرے رہے، بلکہ 10,000 آدمی 1953 میں ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے عوض لاہور میں گولیوں سے بھون دیے گئے، مگر نتیجہ نہ نکلا۔ لیکن جب چند علماء کرام اسمبلی میں پہنچ گئے، عوام میں تحریک چلی، اسمبلی میں بحث ہوئی، تو چند دنوں کے اندر اندر فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلیوں میں فیصلے قوم کی تقدیروں کے ہوا کرتے ہیں، اسمبلیوں میں فیصلے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں فیصلے ملک کی پالیسی داخلہ اور خارجہ کے ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں فیصلے مسلمانوں کی معاشی معیشت اور باقی نظام کے ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں، وہی فیصلے قانون کی شکل میں، وہی فیصلے آئین کی شکل میں عدالتوں میں آتے ہیں، اور عدالتوں سے ہم تک وہی فیصلے پہنچتے ہیں جو اسمبلیوں میں ہمارے لیڈر کروا کے آتے ہیں۔ الیکشن کے مرحلے پر ہم ہر جگہ یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ لوگوں، جن لوگوں کو آپ اسمبلی میں بھیج رہے ہیں، یہ اسمبلی میں جا کر اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے، لہذا ایسے لوگوں کو بھیجو جو وہاں اسمبلی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کروا سکیں کہ اس ملک کا نظام بدل جائے، اس ملک کا نظام بدل جائے، جو آپ کو اسمبلی میں بیٹھ کر انصاف دلوا سکیں، روزگار دلوا سکیں، عزت دلوا سکیں، امن سکون کی ضمانت بن سکیں، اس ملک کو نظام اسلام دے سکیں، انگریز کے کالے قانون سے ملک کو نجات دلا سکیں، ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجو۔ کیوں؟ اگر وہ اسمبلی میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، دوسرے دن پورے ملک کا نظام۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم ایسی اسمبلی میں کس کو بھیجتے ہیں جو کہتا ہے میں ایک ٹرالی اینٹوں کی دے دوں گا، جو کہتا ہے میں ایک مرلہ آپ کو مکان کا دے دوں گا؟ ہم ایک مرلے کے پیچھے اینٹوں کی ٹرالی کے پیچھے، بجلی کے ایک پول کے پیچھے، سولنگ کے چند فٹ کے پیچھے، ان پڑھ جاہل، اسلام کے دشمن، اسلامی تعلیم سے ناآشنا لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ جا کر ہمیں قرآن نہیں دے سکتے، ہمیں اسلام نہیں دے سکتے، ہمیں دین نہیں دے سکتے، جو جب بھی دیں گے بدماشی دیں گے، جب بھی دیں گے ظلم و جبر دیں گے، جب بھی دیں گے لادینی عزت دیں گے، جب بھی دیں گے فحاشی دیں گے، جب بھی دیں گے اریانی دیں گے، آپ کو فحاشی اریانی دیں گے، اور جب ان کی اپنی باری آئے گی تو کروڑوں روپے کے قرضے ہضم کر جائیں گے، کروڑوں روپے کے قرضے ہضم کر جائیں گے۔ اور آج جو 7000 کی لسٹ چھپی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کہ کروڑوں کے قرضے کس کے پیٹ میں چلے گئے تھے؟ پیٹ میں جانا اور بات ہے، پیٹ میں جا کے ہضم ہو جانا یہ اگلی بات ہے۔ کروڑوں کے قرضے، اربوں کے قرضے ہضم، شاباش موجودہ حکومت پر کہ جس نے ہضم شدہ قرضے نکال لیے، بات ہضم ہونے والے قرضوں کو پیٹ میں ہاتھ ڈال کر باہر نکال لیا۔ سرے دست مجھے اس سے بحث نہیں کہ موجودہ حکمران جو قرضے جمع کر رہے ہیں یہ میرے ملک کے خزانے میں ڈالیں گے یا وصول کر کے امریکہ کو دے دیں گے، یہ آئے تو امریکہ کی طرف سے۔ میں نے تو ایک جگہ پر کہا کہ یہ واصل باقی ہیں، یہ واصل آپ لوگ بہت کم جانتے ہیں، یہ جو نمبرداروں کے پاس معاملہ آتا ہے، نمبردار معاملہ وصول کرتے ہیں لوگوں سے، ٹیکس وصول کرتے ہیں، پھر یہ جس کو جا کر جمع کراتے ہیں اس کو کہتے ہیں واصل باقی۔ وہ کسی کی طرف بقایا رہ جائے نا تو پھر وہ جاتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، اس کو کھینچتا ہے، اس کو تھانے میں بند کرتا ہے۔ آج کل بہت سے نمبردار حوالات میں بند ہیں کہ بھائی بقایا دو، ان سے بقایا لینے والے کو کہتے ہیں واصل باقی، باقی وصول کرنے والا۔ میں نے کہا ہمارے موجودہ وزیر اعظم واصل باقی بن کر آئے ہیں امریکہ کے تو بقایا وصول کریں۔ لیکن جو بات میں نے بتلانا وہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے لیے ایک وزیر اعظم آتا ہے، اس نے اپنے اختیارات بروئے کار لائے اور ہضم شدہ قرضے نکال کر اگلنے پہ مجبور کیا یا نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی آدمی کام کرنا چاہے تو کام ہوتا ہے، کوئی آدمی کام کرنا چاہے تو کام ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں نہیں دیتا، اب کوئی کہے کہ میں نہیں دھرتا بقایا، اس نے کہا 20 تاریخ کو ان کی جائیدادیں نیلام کر دو، ان کی کوٹھیاں فروخت کر دو، سارے پیسے لے کر خزانے میں داخل کر دو۔ اب کوئی بولتا ہے؟ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے کہ ایم این اے ساتھ نہیں دیتے، ایم پی اے روٹ جاتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے لگے 10 MNA اپنا گروپ بنا لیتے ہیں، 15 MNA اپنا گروپ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جناب اگر آپ نے یہ کام کیا تو ہم تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر پی پی کی حکومت ہو تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نواز شریف سے مل جائیں گے، نواز شریف کی حکومت ہو کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کام کیا ہم پی پی سے مل جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر یار یہ دوسری جماعت سے مل گئے عدم اعتماد ہوگا، میری تو حکومت ہی نہیں رہے گی، میری تو حکومت ہی نہیں رہے گی۔ چلو یہ اگر یہ کہتے ہیں تو ان کے کہنے پر یہ اچھا کام بھی کرنا نہیں چاہیے، یہ اچھا کام بھی کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ موقع کہ پوری قوم صحیح لوگوں کو چنے، ایماندار لوگوں کو چنیں، سچے لوگوں کو چنیں، منصف مزاج لوگوں کو چنیں، تاکہ اسمبلیوں میں جا کر وہ ملک کو ایک صحیح سمت چلا سکیں اور ملک کو صحیح انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ اور اس مقصد کے لیے ضروری ہے آپ جن لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ لا دین عناصر اسمبلیوں میں نہ جائے تو آپ اسے کیسے روکیں گے؟ سرمایہ اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، وڈیرا شاہی اس کے پاس ہے، سرداری اس کے پاس ہے، گاڑیاں اس کے پاس ہیں، پیسے اس کے پاس ہیں، بنگلے اس کے پاس ہیں، اور ہر بدماشی کی چیز اس کے پاس ہے۔ آپ کے پاس تو کچھ نہیں سوائے جذبے کے، کچھ نہیں سوائے علم کے، کچھ نہیں سوائے دین کے، خالی ہاتھ ہیں، نہ گاڑی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ پوسٹر ہے، نہ بینر ہے۔ آپ لٹوں کا، لفنگوں کا، غنڈوں کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ کریں تو میں جھنگ کی بات نہیں کرتا، جھنگ میں تو اللہ کے فضل سے یہ بیداری آ گئی ہے کہ اب آپ کراچی سے منگوا کر بھی یہاں وڈیروں کے مقابلے میں کامیاب کرا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز یہی کیفیت اب ملک کے دیگر حصوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔ مجھے مولا ضیاء الرحمان فاروقی نے رات مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عباسی خاندان بہاول پور کا، جو اپنی جاگیر سمجھتے تھے بہاول پور کو، آج ان کے پسینے چھڑا دیے مولانا عبداللہ خان نے۔ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب فرما رہے تھے رات فیصل آباد میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا، کل ہمارے مسجد میں بم مار کر نماز پڑھتے ہوئے نمازی شہید کر دیے۔ میں نے رات بھی کہا ہمیں مت تنگ کرو، تم تو نمازیوں پر رات کی تاریکیوں میں آ کے حملے کرتے ہو، ہم وہ لوگ ہیں جو دن دہاڑے گریبان پکڑ کے باہر نکال لیا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں مت چھیڑو، ہم تمہارے گھروں سے تمہیں نکال کر الٹا لٹکانے پہ اللہ کے فضل سے طاقت رکھتے ہیں۔ مقصد یہ تھا بم چلانے کا کہ رات کو کانفرنس نہ ہو، پوری گورنمنٹ نے کوشش کی نہ ہو، لیکن الحمدللہ وہ رات ہوئی۔ 50,000 تا حد نظر آدمی تھے۔ میں نے مولانا سے کہا کہ دیکھ کتنے بڑے لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل مولانا عبداللہ کی کمپین پر میں گیا تھا، اس سے 2 گنا زیادہ لوگ تھے اور ہر طرف انسان ہی انسان تھے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے ہم مولانا عبداللہ کو اسمبلی میں پہنچائیں گے۔ کون مولوی عبداللہ؟ کہ جس کو آج سے 5 مہینے قبل پکڑ کر 11 دن الٹا لٹکایا گیا۔ کون مولوی عبداللہ؟ جس کے پاس مہینے کا خرچہ بھی گھر میں نہیں ہوتا۔ آج بیداری دیکھیے، جنگ میں اٹھنے والی آواز کا اثر دیکھیے کہ آج وہاں بھی لوگ سپاہ صحابہ کے نعرے لگاتی ہے، جنگی شہید کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مولانا عبداللہ کے ساتھ ہے۔ بین ہی یہی حالات مظفر گڑھ میں ہیں، یہی حالات اور شہروں میں ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں یہی حالات ہیں۔ آپ حضرات سے میری التماس ہوگی کہ جنگ کی روشنی دیگر علاقوں میں پھیل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا ایسا چراغ تلے اندھیرا ہو جائے؟ انشاءاللہ میں ویسے یہ بات میں نے صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہی، کیونکہ کل ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہم تھے تو وہاں ایک صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اب حالات بہت بدل گئے ہیں۔ اب حالات میں نے کہا بالکل بدل گئے ہیں، کہ تم نے بد امنی پھیلائی تھی، ہم نے امن قائم کیا، تم دھوکہ دیا کرتے تھے، اب کوئی تمہارے دھوکے میں نہیں آتا۔ اب حالات واقعی کہنے لگے نہیں اس لحاظ سے نہیں، اب لوگ مولویوں سے تنگ ہیں۔ میں نے کہا آپ عوام میں آ کر پوچھیں کہ مولویوں سے تنگ ہیں یا تیرے جیسے قاتلوں سے تنگ ہیں؟ مولوی تو بازاروں میں جاتا ہے، دکانوں پہ جاتا ہے، تیری جرت ہے تو بازار کا چکر لگا کے دے، بازار میں آ کر دیکھ، کسی گاؤں دیہات میں آ کر دیکھ۔ اس دفعہ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جھنگ سٹی کا مقابلہ جھنگ مگھیانہ سے نہیں، دیہاتوں سے ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، پچھلا الیکشن بھی دیکھا، مولانا اسحار قاسمی کا بھی دیکھا، اس طرح پورے کے پورے دیہات، پورے کے پورے گاؤں جس طرح کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کے دروازے بند کرتے ہیں باہر سے کہ اس گاؤں میں آنے کی کسی اور کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب اس ملک میں، اب اس پاکستان میں اللہ وہ انقلاب لانے والے ہیں۔ چند علماء حق کے پہنچ جانے کی دیر ہے، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مسائل کس طرح حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جیل فیصل آباد میں ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس پر میں نے رات بھی آواز اٹھائی، رات کچھ باتیں بھی ہوئی اور ہم نے اعلان کیا ہے کل فیصل آباد میں احتجاجی مظاہرہ ہیں، پرسوں فیصل آباد میں مکمل ہڑتال ہوگی، انشاءاللہ مکمل ہڑتال ہوگی۔ حکومت ابھی سے لرزاں ہے، کبھی کہتی ہے ہم سپریڈنٹ کو بدل دیں گے، کبھی کہتے آپ ہمیں معاف کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے فیصل آباد میں سرے دست ہم نے ایک سیٹ پر ایک آدمی کھڑا کیا, ایک نوجوان 25 سال کا وہ نوجوان زبیر بٹ ہے, ایک سیٹ پر کھڑا کیا ہے, اور اس سیٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی عام کارنر میٹنگوں میں بھی 5-5, 6-6 ہزار آدمی ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس دفعہ ہم نے آزمائش کے طور پر چند آدمی 25-30 آدمی صوبائی پر, 12-15 آدمی قومی پر, صرف سپاہی صحابہ کے, باقی متحدہ دینی محاذ کے تو بہت ہیں, آزمائش کے لیے کھڑے کیے ہیں. لیکن ہمیں ہر طرف سے, سرحد سے, بلوچستان سے, پنجاب سے, سندھ میں ابھی میں ہم نے کوئی آدمی نہیں کھڑا کیا. بڑی اچھی خبریں اور بڑی خوشی کی باتیں موصول ہو رہی ہیں. آپ حضرات سے میری التماس ہے, اپنے الیکشن کو بھی آپ لڑیں اور آپ تھوڑے سا ہمیں مہلت دیں کہ ہم تھوڑا سا فارغ ہو کر باقی علاقوں میں جائیں, ورنہ اگر سارا وقت یہاں صرف کریں تو وہ الیکشن کس نے لڑنا ہے. یہ تبھی ہوگا جب سارے کے سارے یونٹ متحرک ہوں گے, تمام کے تمام سفید ریش ساتھی اپنے علاقوں کا گشت کریں گے. آپ حضرات مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے حلقوں کا گشت شروع کریں, ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کریں, تمام کے تمام یونٹ آج کے بعد کمر بستہ ہو کر میدان میں نکل آئیں, تاکہ کوئی دشمن, کوئی چور, کوئی ڈاکو آپ کے علاقے میں آ کر سوراخ لگانے کی کوشش میں کامیاب آپ بیدار ہوں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کی ناپاک کوششوں کو ناکام بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. واخر دعوانا.